السلام، حضرت ہود، قوم ہود کا بیان کر دیا، اللہ نے قوم نوح کا بیان کر دیا، تو کتنی قومیں ہیں جو گزشتہ دنوں گزر گئیں اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا اس بنا پر کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں، اللہ کے نبی جو ان کو دعوت دیتے تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، نتیجتاً وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، تم ذرا گھومو پھرو دنیا کے اندر، جاؤ اور دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ خاص طور پر اس وقت اہل مکہ چونکہ سفر کیا کرتے تھے، کوئی شام کے علاقے میں جاتا تھا، کوئی کہیں جاتا تھا، مصر جاتا تھا، تو راستے میں جو بستیاں آتی تھیں تو یقیناً وہ بستیاں ان کی اس راہ گزر میں تھیں کہ جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ گھومو پھرو، ذرا دیکھو کہ دنیا میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا، اللہ نے اس کے نتیجے میں پھر ان قوموں کا کیا حال کیا۔ تو بلا شبہ یہ نصیحت کی چیز ہے، قرآن مجید میں اگر آدمی واقعات پڑھے تو ویسے ہی آسان نظر آتا ہے۔ ایک نبی کا جو واقعہ ذکر کیا کہ ایک بستی سے گزرے، اوکر لذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، دیکھا کہ وہ اپنے چھت کی بل نیچے گری ہوئی، یعنی پوری چھتیں جو ہیں وہ نیچے آ چکی ہیں، گویا کہ چھت اور زمین مل گئی، تو یقیناً سینکڑوں ہزاروں افراد جو ہیں وہ مرے ہوئے۔ تو وہاں سے جو گزرے تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ تو نے اتنے لوگوں کو جو موت دے دی ہے تو آپ انہیں زندہ کیسے کریں گے؟ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ موت کے بعد انہیں زندہ کیسے کریں گے؟ حضرت اللہ رب العزت نے اس نبی کی روح قبض کر لی اسی وقت، اور تقریباً 100 سال وہیں پر رہے ہوئے، اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔ فرمایا قال کم لبث، کتنا ٹھہرے یہاں پر؟ تو کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھے دن، بس صبح آیا تھا تو شام ہے، شام ہے تو صبح، یعنی اگر جس وقت روح قبض کی، اگر شام میں روح قبض کی اور صبح کے وقت ان کو زندہ کیا تو انہوں نے کبھی ایک رات گزری ہوگی، اور یا اگر صبح کے وقت روح قبض کی اور شام کے وقت اللہ نے اٹھایا تو کہا کہ ایک دن، تو قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، 100 سال رہے تم یہاں پر لیکن 100 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نہ مارنا مشکل نہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، آپ نے فرمایا کہ تم 100 سال یہاں پر ٹھہرے، اب تم دیکھ لو ذرا، اب تم اپنے ساتھ کھانا لے کے چلے تھے، تمہارا گدھا تھا جس پر تم سوار ہو کر چلے تھے، ذرا دیکھو وہ کیا ہے، کہاں ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک، ذرا اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو اور جو پینے کی چیز سے اس کو دیکھو، لم یتسنا، سڑا گلا نہیں ہے وہ، یعنی پانی جو خراب ہو جاتا ہے، یا کھانے کی چیز جو گل سڑ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد، ایک دن بعد، دو دن کے بعد گل سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بدبو اٹھ جاتی ہے۔ 100 سال گزر گئے تو کھانا تو جوں کا توں ہے، یہ عبرت کی چیز ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا، آپ اپنے طعام کی طرف اور اپنے پینے کی چیز یعنی پانی کی طرف دیکھیے، لم یتسنا، وہ ابھی تک سڑا نہیں، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، گدھا جو ایک مضبوط قوی جانور ہے۔ وانظر الی حمارک، ذرا اپنے حمار کی طرف، اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑائیے۔ ولنجعلک، اور خود آپ اپنے آپ پر نظر ڈالیے، تو اللہ تعالیٰ فرمان، ہم نے تمہیں عبرت کا سامان بنا دیا۔ ولنجعلک آیتا للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جس طرح اس گدھے کو مار دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو وہ گدھا اس نبی کے سامنے ہی جو ہے اس کے اوپر گوشت، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور اس کے بعد وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ولنجعلک، اور خود حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، جو بھی پیغمبر تھے، تو وہ ان کا خود وجود 100 سال تک وہاں رہا، اور 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندگی دی۔ تو یہ جو جانور کو دکھایا اس لیے تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعی ایک دو دن میں تو کوئی دھرا مرا نہیں کرتا، اس طرح سے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں مٹی بن جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اس کو تو مدت چاہیے. تو اس نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ مشاہدہ ہو جائے ان کا. یہ بات نہیں تھی کہ ان کو بھروسہ نہیں تھا اللہ پر، یا یقین نہیں تھا اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کرے اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ جس کا جو جی چاہے کر لے، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں کھاؤ پیو مر جاؤ بس، یہاں کی یہاں دیکھی جائے گی، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. ایسا نہیں، ابھی تو بہت آسان لگتا ہے کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا اور یقیناً آئے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمیں، اور لمحے بھی نہیں لگیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آج ذرا نظر دوڑائیے کتنے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فلاں کا بھی انتقال ہو گیا، فلاں کا بھی ہو گیا، فلاں کا بھی ہو گیا. ابھی دو معاملے تو میرے سامنے ایسے ہیں. سن 1974-75 میں خیر المدارس میں پڑھا کرتا تھا، وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، تو ابھی تک چونکہ میں اس کے بعد بہت کم وہاں جانا ہوا، ذہن میں یہ تھا کہ یعنی ان کی جو جوانی کی ایک شکل و صورت تھی وہ ذہن میں میرے بچی ہوئی. اور تقریباً 2-3-4 مہینے 6 مہینے پہلے میں نے انہیں فون بھی کیا تھا کہ تم آتے نہیں ہو کبھی، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ جب بھی آئیں گے ملاقات ہوگی. ابھی اتفاق سے رمضان المبارک میں ایک ہمارے دوست آئے تشریف لائے ملتان سے، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. اب یقین کریں کہ ایسا ذہن کو دھچکا لگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اپنے ساتھ کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے. ایک واقعہ وہ سامنے پیش نظر. اسی طریقے سے آج ہی ہمارے ایک دوست ابھی مغرب کے بعد آئے، ایک صاحب یہاں پڑھایا بھی کرتے تھے، مدرسہ قریب ہی ہے وہاں پر پڑھایا کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بیچاروں کے دونوں گردے فیل ہو گئے، اور پھر وہ بیچارے بہت ہی یعنی مالی اعتبار سے قسم و پرسی کے عالم میں تھے، تو فون بھی کبھی کبھی آیا کرتا تھا ان کا، عام طور پر وہ میسج کیا کرتے تھے کہ مجھے مالی ضرورت ہے. آج میں نے ان کا پوچھا طبیعت کیسی، کہنے لگا ان کا انتقال ہو گیا. کب انتقال ہوا؟ کہ پچھلے ہفتے غالباً یا پچھلے مہینے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کا پتہ ہی نہیں کچھ بھی، مرنا تو یقینی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ بھی یقینی لازمی طور پر. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ زندگی ہم نکال دیں، اس پر ہمارا ایمان نہ ہو، تو بس پھر یہاں دنیا میں پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہ ہو، جنت دوزخ نہ ہو، تو کیا ضرورت ہے پھر نمازیں پڑھیں، کیا ضرورت ہے روزے رکھیں، کیا ضرورت ہے تقوی کی زندگی گزاریں، پھر جیسے اور لوگ عیش و آرام کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، کیونکہ پھر مرنا ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں. تو اس لیے پھر بلا وجہ اپنے اوپر پابندیاں ہم لگائیں؟ تو یقیناً یہ عقیدہ آخرت بڑی اہم ترین چیز، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اس لیے کہ دنیا کے اندر تمام جرائم پیشہ لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی. کتنے قاتل ہیں جو دنیا سے جو ہے وہ سزا نہیں پاتے دنیا میں اور مر جاتے ہیں اسی طرح سے، لیکن ان کو اپنے کیے کی سزا نہیں ملی. یا کتنے ڈاکو ہیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو لوٹا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سزا نہیں ملی اور دنیا سے ایسے چلے گئے. ان کے جرائم تو تھے لیکن سامنے نہیں آ سکے، ثبوت نہیں تھے، لہذا وہ بچ گئے. تو اگر آخرت بھی نہ ہو تو پھر تو ایسے لوگوں کی بڑی موجیں کہ دنیا میں بھی عیش کیا خوب اور مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر تو ایسا معاملہ اگر ہو تو پھر اس کا مطلب ہے چور ڈاکو یہ جو جی جائے پھر تو آزاد ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو روکتی ہے کہ کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالیں، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو مارے نہیں، کسی کو قتل نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ ہم کہیں گے کل اللہ کے سامنے جواب دہی ہے. اگر اس عقیدے کو نکال دیں تو بتائیے پھر جواب دہی کا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر جس کا جو جی چاہے جس کو گریبان سے پکڑیں، ماریں، پیٹیں، ختم کر دیں. لیکن یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں نہ سہی وہاں تو انشاءاللہ پکڑ ہوگی، پھر جو کچھ جس نے کیا ہے وہاں پر وہ اس کو ملے گا. یقیناً جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور خدا نہ کرے اگر یہاں خراب زندگی گزار کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ معاملہ فرمائیں گے جس کا وہ اہل ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. تو حضرت حزقیل علیہ السلام یا جو بھی نبی تھے، انہوں نے جب اس بستی کو اس حال میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ انا یحیی بعد ہذہ الا موتہ، کہ اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا موت کے بعد. اللہ تعالیٰ نے خود انہی کی روح قبض کر کے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر کے بھی دکھایا اور کہا کہ ذرا دیکھو. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید ہی میں ہے، تیسرے پارے میں اور دوسرا رکوع ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ لیکن فرمایا قالو بلا، اطمینان ہے، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، اور ان کو اپنی طرف مانوس کر لو. جیسے کہ بعض پرندے جانور ہوتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں، آپ ان کو پکارے نام لے کے دوڑے ہوئے آتے، تو اسی طرح ان کو مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور مانوس کرنے کے بعد کیا کرو، ان کو ذبح کرو، ان کو مار دو، ان سب کا قیمہ بنا کے، اور ایک جز یہاں رکھ دو، ایک پہاڑ پہ، ایک وہاں رکھ دو، ایک وہاں رکھ دو، چاروں پرندوں کو مکس کر کے، ملا کے ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ فخذن اربعۃ من الطیر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا، پھر تم ان کو بلاؤ، پکارو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. اب لازمی بات ہے کہ کسی کا گوشت یہاں تھا، کسی کا وہاں تھا، کسی کا تیسرے پہاڑ پہ، کسی چور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملا دیا، اور وہ اپنی اصل حالت میں ہو کر ناموں سے پکارا کرتے، جب ابراہیم علیہ السلام پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اللہ فرما رہے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک ہے، حکیم. طاقت کے ساتھ اگر حکمت ہو تو ہی کام کی ہوتی ہے وہ طاقت. اگر طاقت کے ساتھ حکمت نہ ہو، بے وقوفی ہو، تو پھر ایسے لوگ تو جس کو چاہے مار دیں، ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، لیکن زبردست قوتوں کا مالک ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا وہ جانتا ہے. ورنہ اگر کسی کا بیٹا پاگل ہو، دیوانہ ہو، طاقتور بہت ہو، تو لازم بات ہے کہ وہ تو بےچارا دیوانہ پاگل ہے، کسی کو ایک گھسا مار دیا وہ بےچارا مر گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی، کیونکہ طاقت جو ہے اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. لیکن اللہ رب العزت زبردست طاقتوں کے مالک ہونے کے بعد حکیم بھی ہیں، اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک بھی ہے، لیکن ہمیں جو تباہ نہیں کر رہا، برباد نہیں کر رہا ہماری بدعمالیوں کے سبب بھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے. اگر حکیم نہ ہوتا تو کب کے ہم ختم ہو چکے ہوتے. تو بہرحال قرآن مجید میں اس طرح کے بے شمار واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ دیکھیے آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی، دوسری مثال دی، آپ کی سمجھ میں فوراً آ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھی سورہ طہٰ کے اندر، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ پہنچے، عصا ہاتھ میں ہے جس سے بکریاں چراتے تھے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر میں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک گھوسا مارا ایک کو، وہ مر گیا، قضاء الہی سے فوت ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے نکل گئے، مدین پہنچے. وہاں پر پہنچے تو ایک کنویں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جھمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور جب وہ پانی پلا چکے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کنویں پر بہت بڑا پتھر تھا جو ڈھک دیا کرتے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے، تو 10-15 آدمیوں نے مل کر اس کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈھکا، یعنی اتنا بھاری تھا وہ. دیکھا آپ نے کہ دو بچیاں، لڑکیاں کھڑی ہیں، اور وہ بھی ان کے پاس بھی بکریاں ہیں، لیکن ان کو کوئی پانی نہیں پلاتا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے کھڑی، تو کہا کہ بھئی ہم کمزور لڑکیاں ہیں دو، اور اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، جو بچا کچا پانی ہے نیچے گر گیا پلاتے ہوئے، وہ ہماری بکریاں پانی پئیں گی اور اپنے گھروں کو جائیں گی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ قوت اور طاقت دی تھی کہ اکیلے تھے، ایک ہاتھ سے اس پتھر کو ہٹایا اور کنویں سے ڈولوں سے پانی نکال نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا، تو چنانچہ وہ جلد از سیراب ہو گئیں، دوبارہ اس پتھر کو ڈھکا اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں آپ کی طرف، میرے طعام کا قیام کا بندوبست فرما دیجئے. لازم بات ہے مسافر تھے یہ، تو ان عورتوں نے یہ جملے بھی سنے. اپنے والد کے پاس پہنچی تو والد چونکہ نابینا تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ آج بکریاں جلدی لے کر ہی بچیاں آ گئیں. پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ ہاں، اور پھر پورا واقعہ بتایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھا کہ آج پانی سے خوب سیراب ہو کر آئی ہیں، تو انہوں نے جب بتایا کہ بھی ایک مسافر اس طرح سے اس نے مدد بھی کی ہے اور یہ معاملہ پیش آیا، تو آپ نے ایک لڑکی کو بھیجا، کہا کہ جا اس فقیر کو، اس مہمان کو بلا کر لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، تو انہوں نے بیان کیا. تو انہوں نے کہا فکر مت کیجئے، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اور یہاں نہ تو فرعون کی حکومت ہے اور نہ یہاں فرعون آ سکتا، اس لیے بے فکر ہو جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ اپنے والد سے یہ صرف کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اپنا ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور قوی بھی ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تھوڑی غیرت آئی کہ بھئی اس کو کیسے پتا کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تو پوچھا. انہوں نے واقعہ بیان کیا اور ساتھ میں کہا کہ جب میں انہیں بلانے کے لیے گئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ میں آگے چلتی اور یہ میرے پیچھے چلتے، لیکن یہ ان کی امانت کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں، مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی جاؤ، یہ حیا کا معاملہ تھا. تو اس سے پتا چلا کہ یہ امانت دار بھی ہیں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی غیر کی بیٹی پر آنکھیں نہ پڑیں، اس لیے بچی کو کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے آگے چلوں گا. حضرت شعیب علیہ السلام تو خود نبی تھے، انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ واقعی یہ نوجوان جو ہے ان خوبیوں کا حامل ہے، تو کہا قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتینی علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اے نوجوان میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تیرا نکاح کر دوں، اور مہر یہ ہو کہ 8 مہینے تم میری بکریاں چراؤ گے. الان ثمانیہ حجج فین اتممت عشرا فمن عندک، اگر تم 10 سال پورے کر لو یہ تمہاری طرف سے، یعنی میری طرف سے 8 سال کی قید ہے، لیکن اگر تم 10 سال تک پورا کر لو اس معاملے کو تو یہ تمہیں اختیار. وما اريد ان اشق علی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال کے بجائے 10 سال کی مدت پوری کی، اور 10 سال کی مدت جب پوری کی اللہ تعالیٰ کا اب حکم ہو گیا کہ اب یہاں سے چلو دوبارہ ملک مصر واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو. تو وہ واقعہ پیش آیا جس کو میں نے قرآن مجید میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک تو اہلیہ ساتھ تھی، دوسرا ان کے یہاں ولادت متوقع تھی، اور پھر تنہا تھے، اس وقت ضرورت محسوس ہوئی آگ کی. اب آگ کہاں سے لائیں؟ اچانک طور پہاڑ پر انہیں آگ نظر آئی جلتی ہوئی، تو ان سے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، مجھے سامنے آگ نظر آتی ہے. چنانچہ آگ لینے کے لیے وہاں گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو سوال و جواب ہوئے اس کو قرآن مجید سورۃ طہٰ میں غالباً ذکر فرمایا ہے. وہیں پر یہ فرمایا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جواب تو یہ تھا کہ یہ لکڑی ہے، قال ہی عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بات کو طول دینا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا کہ میں تیرا رب ہوں اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار کر آؤ پہاڑ پر، طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی وہاں پر، آگ واگ تو وہاں تھی نہیں. اسی کو اقبال نے کہا نا کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، گئے تو آگ لینے کے لیے تھی، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی کہ آج سے تم میرے نبی ہو. تو بہرحال وہاں پر فرمایا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے، یہ ایک لکڑی ہے، عصا ہے، اتوکو علیہا، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہوشو بیہا علی غنمی، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر لکڑی ہے عصا ہے تو آدمی ایسے کر کے ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس سے، تو بہرحال کام آتی ہے، اتوکو علیہا واہوشو بیہا علی غنمی، اپنی بکریاں بھی اس کے ذریعے سے میں چراتا ہوں، ان کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سے کام آتی ہے۔ تو یہ کلام اس لیے لمبا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دیر ہم کلامی کا شرف حاصل رہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرما قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ذرا زمین پہ ڈال دے، یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا، انہوں نے ڈال دی، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، ایک بہت بڑا اجدہ کی شکل اختیار کر لی اس نے، ایک تو سانپ ہوتا ہے نا، حیۃ سانپ سے بڑا جو اجدہا ہوتا ہے بڑا، اس کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فطری فطرت انسانی چونکہ غالب ہوتی انسان میں، اس سے خوف محسوس ہوا، قال خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجئے، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی پکڑو گے لاٹھی بن جائے گی، سیرتھا الاولی، اپنی پرانی سیرت، اپنی پرانی شکل اختیار کر لے گی، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرما دیا اس وقت، ایک تو یہی کہ لاٹھی زمین پر جب پھینکو گے تو یہ اجدہا بن جائے گی، بڑا سانپ بن جائے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے انگارے اٹھائے تھے ایک موقع پر، یعنی جب شروع ابتدائی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال دیا تھا اور اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ دریا میں چلتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا تھا کہ جہاں فرعون کی جو بیوی تھی اس کی جو باندیاں تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں، تو وہ صندوق انہوں نے اٹھا لیا تھا اور سامنے اسی وقت نہیں کھولا، کہا کہ بھئی فرعون کی بیوی کے پاس لے جا کے کھولتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر اس میں مال اشرفیاں وغیرہ ہوں تو وہ کہے کہ بھئی انہوں نے نکال نہ لی ہو۔ چنانچہ ان کے پاس لے جا کے کہا کہ بھئی صندوق ملا ہے ہمیں راستے میں، کہا کہ کھولو اس کو، کھولا تو اس میں دیکھا کہ ایک چانہ خوبصورت ایک لڑکا چھوٹا سا وہ موجود ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور آخرت میں انشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل ہو جائیں گی، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے ایسی محبت ان کے دل میں ڈال دی جس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ والقیت علیک محبتم منی ولتسنا، کہ میں نے اپنی محبت جو ہے وہ ایسی محبت آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ بس اس کو ہم اپنے پال لیں گے۔ اس وقت فرعون کے سپاہی وہاں پہنچ گئے تھے اور چاہا تھا کہ اس کو ذبح کر دیں، قتل کر دیں، کیونکہ فرعون کو یہ خبر ملی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، اور بنی اسرائیل کو تمہاری قید سے نکال کر جن کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے وہ لے جائے گا۔ اس وقت سے اس نے پیش بندی شروع کر دی، اور پہلے تو یہ ہوا کہ بھئی قتل کرنا شروع کر دو جو بھی لڑکا پیدا ہو، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر سارے لڑکے ہم قتل کر دیں گے تو یہ جو غلام بنا رہے ہیں جو خدمتگار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، پھر تو خود ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا، لہذا پھر کسی نے یہ تجویز دی کہ بھئی ایک سال پیدا ہوں لڑکے تو قتل کر دو، دوسرے سال میں جو ہوں ان کو روکو، ایک سال زندہ رکھو ایک سال مار ڈالو، تو کچھ نوجوانی تک پہنچ جائیں گے وہ ہمارے کام آئیں گے، اور اتنی قوت بھی انہیں نہیں ملے گی کہ ہمارے خلاف ہو سکیں۔ چنانچہ یہی کام کیا۔ اب ایک سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سال وہ تھا جس میں لڑکوں کو ذبح نہیں کر رہے تھے، لیکن اس سے اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، نہ جاننا تو ہمارے لیے ہمیں نہیں پتا کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سب علم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تم فکر مت کرو، بچہ جب ہو جائے تو اس کو تم صندوق میں ڈال دو اور اس کو دریا کے حوالے کر دو، ہم اس کو دوبارہ تمہیں پہنچا دیں گے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اللہ تو پورا کرتا ہے۔ اب دریا میں ڈال تو دیا، لیکن فطرت انسانی سے مجبور ہو گئی کہ میں نے کہاں دریا کے حوالے کر دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مچھلیاں کھا جائیں یا کوئی اور جو ہے وہ ڈوب جائیں، یہ کیا کیا۔ لیکن بعد میں خیر وہ اپنی بیٹی کو لگا دیا کہ پیچھے دیکھتی رہو تم کہاں جاتا ہے یہ صندوق، کہاں پہنچتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہی اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے. دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، زبردست نظام، قوتوں کا حامل. جب حضرت آسیہ کے پاس وہ بچہ انہوں نے دیکھا تو فوراً اس کو لے کر فرعون کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ہم اس کو کیوں نہ پال لیں. تو فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. روایت میں آتا ہے کہ اگر اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنتے، لیکن چونکہ اس نے ابتدا ہی سے کہہ دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پھر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا، بلکہ تباہی کا ذریعہ بنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کی قوم تو پار ہو گئی اور پھر ان کو غرق کر دیا گیا. تو بہرحال اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید میں بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں، لیکن قرآن مجید کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ان سے چونکہ عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب جیسے ہی میں نے جو چند باتیں بتائیں، یقیناً یہ فائدے سے خالی نہیں ہیں، لیکن آدمی سوچے تو ان سے عبرت بھی حاصل ہوتی ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور تذکیر نصیحت بھی ملتی ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی اس میں سوچو بچار کرنے والا؟ تو جو واقعات ہیں پچھلے امتوں کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے واقعات کو قرآن مجید نے ایسے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن جہاں تک علمی مضامین ہیں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتے ہیں، اور ہر آدمی جس کا جی چاہتا ہے قرآن مجید کو کی تفسیر بیان کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنی رائے بھی دیتا ہے کہ صاحب میری رائے میں تو اس کا یہ مطلب ہے. تو یاد رکھیے، قرآن مجید میں اپنی رائے نہیں چلتی. قرآن مجید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، بس وہ اصل چیز ہے، وہ تفسیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھی، خاص طور پر قرآن مجید کی وہ تفسیریں بیان کی ہیں انہوں نے، کہ بعض بڑے صحابہ کرام نے فرمایا کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا. حضرت جبیر، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم مجھے ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دو مدتیں دی گئی تھیں، 8 سال اور 10 سال بکریاں چرانے کی، تو انہوں نے کون سی مدت پوری کی؟ سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ بھائی یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، البتہ میں کسی سے معلوم کر کے بتاؤں. فرماتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت ابن عباس سے میری اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی تھی، پھر میں نے دیکھا ان کو، تو ان سے اس بارے میں بات چیت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ انبیاء جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو 8 سال تو یقینی تھے، 8 سال تو یقینی تھے، لیکن جو اختیاری وعدہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انبیاء سے پورا کراتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، 8 سال تو اختیاری تھے، 8 سال تو جبری تھا، لازمی طور پر تھے، اور 10 سال کی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مدت پوری کرائی جو افضل تھی، کہ صرف 8 ہی نہیں بلکہ 2 سال مزید اپنی طرف سے مدت پوری کی. تو اس طرح جب دوبارہ اس یہودی سے ملاقات ہوئی، حضرت سعید بن جبیر نے یہ بات ان سے ذکر کی تو کہا کہ کیا جس شخص سے تم نے پوچھا ہے وہ تم سے علم و فضل میں زیادہ ہیں؟ کیونکہ سعید بن جبیر خود بہت بڑے عالم تھے. فرمایا کہ ہاں، علم و فضل میں مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو دیکھیے، جو پہلے بزرگ تھے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ صاحب میری رائے تو یہ ہے کہ وہ 10 سال کی انہوں نے مدت پوری کی ہوگی، نہیں، بلکہ وہ بات کہتے تھے کہ جو واقعی بات ہوتی تھی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جاتی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج اس دور میں ہر شخص کہتا ہے جی قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے. بعض اوقات وہ نہ قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتا، بلکہ عربی زبان کا کوئی جملہ ہوتا ہے، کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، اور ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. تو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ اور رسول کی طرف ہمیں منسوب نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. جس بات کا ہمیں یہ یقینی علم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے، یوں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، یہ بھی آپ نے اگر کوئی حدیث بیان کرنی ہے اور آپ کو اس کے صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، مفہوم حدیث یہ ہے، یوں نہ کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب یوں فرمایا تو پھر تمہیں من وان وہ حدیث بیان کرنی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر ہم وہ ہمیں یاد نہیں ہے تو پھر اس طرح سے کہیں کہ بھئی مفہوم حدیث یہ ہے، تو پھر اس کو اپنے الفاظ میں آدمی بیان کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض اس لیے کر دی کہ قرآن مجید کو کھلونا ہم نہ بنائیں، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور صحیح علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں بڑی آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں. اب اگر کوئی شخص بوڑھا بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی راستے بند نہیں، جوان علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی راستے بند نہیں ہیں. کوئی اسکول کالج کا طالب علم پڑھنا چاہتا ہے تو تھوڑے وقت میں ایسی کلاسز شروع ہو چکی ہیں مدارس میں کہ آدمی پڑھ سکتا ہے. خود ہمارے یہاں الحمدللہ ہم آج کل داخلے جاری ہیں تو صبح 8 سے 10 صرف 2 گھنٹے 3 سال کا کورس کرایا جاتا ہے وفاق المدارس کی طرف سے. اس میں جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ گزشتہ سالوں میں یعنی جو ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ فارغ ہو کر نکلی ہے 3 سال پورے کر کے پچھلے سال الحمدللہ، تو اس میں 80 سال کے بھی تھے، 70 سال کے بھی تھے، 60 سال کے بھی تھے، اور 20 سال کے نوجوان بھی تھے، 15 سال کے بھی تھے، یعنی اسکول کالجوں کے ملازم پیشہ افراد جو 8 سے 10 پڑھنا چاہیں وہ یہاں بھی اس طرح کا نظام ہے، اور اس طرح بہت سے مدارس ہیں جنہوں نے اس نظام کو شروع کیا ہوا ہے. تو اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ 2 گھنٹے، اس میں اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو اہل علم سے، اساتذہ سے اور مزید باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو میں نے تو دیکھا الحمدللہ کہ جو لوگ آنا جانا رکھتے ہیں کہیں پر کسی بھی عالم کے پاس اور ایک ایک دو دو مسئلے روزانہ بھی پوچھتے ہیں تو سال میں ان کو پتہ نہیں سینکڑوں مسائل یاد ہو جاتے ہیں. 360 دن ہوتے ہیں سال میں، اگر ایک ایک مسئلہ بھی پوچھو تو بھائی 360 مسئلے تو آئیں گے، لیکن آدمی صرف ایک مسئلہ نہیں پوچھتا، اس کو عادت ہوتی ہے کہ 1 2 3 4 پھر بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ تو میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کم سے کم، لیکن اگر آدمی اس سے زیادہ پوچھے تو یقیناً ان کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سا علم دین کا جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. صحابہ اکرام کسی مدرسے میں نہیں گئے، انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دین حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بنے کہ آج کوئی عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال دین حاصل کرنا ہمارے لیے اللہ نے آسان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور صحیح معنی میں اہل علم سے دین کو سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سے راستے ایسے بھی ہیں، اگر مدرسوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تو الحمدللہ جو لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، چلت پھرت کر رہے ہیں، آدمی ان کے ساتھ جڑ جائے، 3 مہینے میں 3 دن لگا لے، اسی طرح 10 دن لگا لے، پھر 40 دن لگا لے، 9 مہینے لگا لے. اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہوا معاملہ، تو اگر آدمی کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے. روزانہ آدمی وہاں پر رہ کر تھوڑا تھوڑا دین سیکھتا ہے تو بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے، صحیح معنی میں صحیح طریقے پر جو لوگ نبوت کی نہج پر کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک خاتون بیمار ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، اور ڈاکٹروں نے بھی انہیں لا علاج قرار دے دیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کے اور خیر کے معاملے فرمائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت اور خیر کے معاملے فرما ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے آسانی اور عافیت کے معاملے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.